میرا جو موضوع ہے آج جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے ولایت فقیہ، اور ولایت فقیہ کو بھی ایک خاص تناظر میں ہمیں بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ولایت فقیہ ہے وہ اصل میں ائمہ طاہرین کی جو ولایت ہے اسی کا ایک تسلسل ہے۔ تو اس کے لیے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں آیۂ ولایت سے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو آیۂ ولایت کہتے ہیں، اور وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، آیت نمبر 55 سورہ مائدہ۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے اس آیۂ ولایت میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے، ہر شیعہ کو یاد ہونا چاہیے، ویسے تو اور بہت ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے، لیکن کچھ ایسی سلیکٹڈ آیتیں ہیں قرآن کریم کی جو خاص طور پر شیعہ بچے کو ضرور یاد ہونا چاہیے، ان میں سے ایک آیہ ولایت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اصل میں ولایت کا تصور کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی، ولی بے معنی سرپرست۔ اب وہ جو آیت کی تشریح ہے اور اس کے اندر جو نکات ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں آگے کے موضوعات پر بات کرنی، ورنہ اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں اور بہت سارے کنٹروورشل ایشوز بھی ہیں جو شیعوں کے اور دیگر مسلمانوں کے درمیان ہیں کہ کس طرح ہم اس آیت سے ولایت کو ثابت کرتے ہیں، لیکن ہم ابھی وہ بات نہیں کر رہے، ہم صرف اس کی جو وہ بات کہ جس سے ولایت کا تصور ثابت ہوتا ہے، صرف وہ بات کرتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی، ولی بے معنی ہے سرپرست، اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ایمان والے۔ ایمان والے تو بہت ہیں، اس زمانے میں بہت تھے، آج بھی بہت ہیں، لیکن سب کے سب ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ ایمان والوں کی کچھ صفات و خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاۃ دیتے ہیں۔ ایمان والے تو بہت ہیں لیکن سب نماز نہیں قائم کرتے، نہ سب زکاۃ دیتے ہیں، تو نماز اور زکاۃ والے تو بہت ہی کم ہیں، لیکن پھر بھی نماز زکاۃ والے ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں مل جائیں گے مسلمانوں میں۔ مگر اس کے آگے ایک نقطہ اور ہے، اور وہ ہے وہم راکعون، کہ حالت رکوع میں، یعنی نماز اور زکاۃ کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ یہ کام، یعنی جو زکاۃ دیتے ہیں وہ حالت رکوع میں دیتے ہیں، اور حالت رکوع میں زکاۃ دینا اسلام کی کوئی خاص عبادت تو نہیں ہے اسپیشلی کہ مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہو کہ وہ رکوع میں جا کے زکاۃ دیں۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر میں چاہوں کہ اس آیت پہ عمل کروں، بعض آیتیں قرآن کی ہیں جو مطلق کہلاتی ہیں، بعض مقید کہلاتی ہیں۔ مطلق وہ ہے کہ جو بے شک نازل ایک خاص موقع پر ہوئی ہیں لیکن قیامت تک اس پر عمل ہوتا رہے گا۔ مقید وہ ہے کہ جس پر ایک مرتبہ عمل ہو گیا اور بس ہو گیا، دوبارہ نہیں ہو سکتا، ایک خاص موقع پر اتر گئی وہ، تو اس آیت پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اس آیت پر عمل کروں، زکاۃ کی رقم لے کر جاؤں اپنے ساتھ مسجد، ساتھ میں ساحل بھی لے کے جاؤں، اور اسے کہوں جب میں رکوع میں جاؤں تو لے لینا، تو یہ نماز ہوگی ایسی؟ نہ نماز ہوگی اور نہ زکاۃ ہوگی، ریاکاری ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا۔ تو یہ تو ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ساحل نے آ کے مسجد نبی میں سوال کیا اور کسی نے کچھ نہیں دیا، وہ واپس جانے لگا مایوس ہو کر، تو ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، اس نے جا کے وہ انگوٹھی اتاری اور لے کے چلا گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا مسجد میں، کسی کو نہیں پتہ چلا، دینے والے کو پتہ ہے، لینے والے کو پتہ ہے، تو باقی لوگوں کو جب پتہ چلا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور یہ ایمان والے تو بہت سارے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن ان میں سے وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے, اور حالت رکوع میں زکوٰۃ صرف مولا علی نے دی اور کسی نے نہیں دی. صلوات پڑھیں ایک محمد و آل محمد. یعنی تمہارا سرپرست, تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور علی, ٹھیک ہے. علی علیہ السلام کی ولایت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں آیہ ولایت. اور آیت میں سب سے بڑی آیت, سب سے اہم آیت یہ ہے, اور حدیث میں سب سے اہم حدیث ہے حدیث غدیر, کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو یہ تو علی علیہ السلام کی ولایت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئمہ طاہرین کی ولایت ہے, آئمہ اہل بیت کی. کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, انی تارکوں فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت یعنی اہل بیت. کہیں لفظ اہل بیت ہے, کہیں لفظ عطرت ہے. صحیح مسلم جو بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے, بخاری کے بعد سب سے بڑی کتاب مسلمانوں کی صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم میں بھی اہل بیت ہے, اہل بیت. پیغمبر فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب فی ہے ہدم و نور, جس میں ہدایت اور نور ہے, اور پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت, اور پھر تین مرتبہ فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں, صحیح مسلم میں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے سرپرست جو ہیں وہ کون ہیں, اہل بیت ہیں. تو علی علیہ السلام کو بھی مینشن کیا بائی نیم, اور ان جنرل اہل بیت کو. تو ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت, اور اس کے بعد اہل بیت کی ولایت کے قائل ہیں, اور اہل بیت کی ولایت کا آغاز مولا علی سے ہوتا ہے, اور اس کا اختتام امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف پر ہوتا ہے. کیونکہ ان کے بارے میں بھی پیغمبر نے فرمایا, یہ بھی شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں کی حدیث ہے, کہ فرمایا کہ مہدی میری عطرت میں سے ہوں گے, میرے اہل بیت میں سے ہوں گے. تو چونکہ امام زمانہ کو بھی پیغمبر اکرم نے میری عطرت اور اہل بیت کہا ہے, تو یہ عطرت اور اہل بیت کا سلسلہ جو ہے وہ مولا علی سے شروع ہوتا ہے اور امام زمانہ تک جاتا ہے. تو جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں, جتنے معصومین ہیں, یہ سب پیغمبر کی عطرت اور پیغمبر کے اہل بیت ہیں, اور ان سب کی ولایت جو ہے وہ اس آیہ ولایت کے مطابق ہے اور پیغمبر کی فرمائش کے مطابق ہے. تو شیعہ وہ ہے کہ جو ولایت پر ایمان رکھتا ہے, اور اس ولایت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. ہماری ایک بڑی کتاب ہے حدیث کی, وسائل الشیعہ, اس کی وسائل الشیعہ بڑی کتاب ہے حدیث کی, اس کی پہلی جلد کے پہلے چیپٹر میں ایسی حدیثیں بہت ساری ہیں, کوئی 20 کے قریب ہوں گی. ان میں سے ایک مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, بنیاد الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ. کسی میں پہلے ولایت ہے, کسی میں آخر میں ولایت ہے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت. کسی حدیث پہ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو پانچ چیزیں آپ نے بیان کی ہیں, ان میں سے بھی بتائیے ایہم افضل, ان پانچ میں سے کیا چیز افضل ہے. فرمایا الولایت لنا اہل البیت, کہ ہم اہل بیت کی ولایت. اہل بیت کی ولایت جو ہے ان پانچ چیزوں میں سے بھی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہے اہل بیت کی ولایت. افضل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولایت نہ ہو تو باقی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. یہ جو آج کل بحث چل رہی ہے نا, نماز میں بھی, تشہد میں بھی علین ولی اللہ پڑھو, ان کے پاس بھی یہی دلیلیں ہیں. بس فرق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح پڑھو, اس طرح پڑھنے کے لیے امام طاہرین نے نہیں کہا کہ پڑھو, ہاں یہ کہا اس ولایت کو قبول کرو. ولایت پورے ایک کانسیپٹ کا نام ہے, ولایت پوری آئیڈیالوجی کا نام ہے, ولایت پورے ایک نظام زندگی کا نام ہے. اس کو قبول کرو تو نماز قبول ہے, روزے قبول ہے, حج قبول ہے, زیارت قبول ہے. اگر آپ اصرار کریں گے نہیں نماز میں زبان سے کہو علی ولی اللہ تو نماز صحیح ہوگی. اچھا تو روزے میں کب کہیں گے؟ سحری میں کہیں یا افطاری میں کہیں؟ اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ کہیں زبان سے, اصل ایشو یہ ہے کہ اس نظام ولایت کو یعنی پیغمبر اکرم کے بعد ائمہ طاہرین کی قیادت کو, رہبریت کو, حاکمیت کو, ولایت کو قبول کرو, اور اس نظام کو قبول کرو کہ جس کے اندر حاکمیت ان کو دی گئی ہے. اصل چیز یہ, آپ زبان سے علی ولی اللہ کہہ دیں, آپ نعرہ حیدری لگا دیں اور آپ اس نظام ولایت کو قبول کرنے کے لیے اگر تیار نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ ولایت کا حق ادا نہیں کر رہے. ولایت اس نظام کو قبول کرنے کا نام ہے. اس طرح توحید, توحید کیا ہے؟ صرف کیا کلمہ طیبہ پڑھنے کا نام توحید ہے؟ نہیں, توحید یہ ہے کہ خدا کے نظام کو قبول کرو, اس چیز کا نام توحید. رسالت کا مطلب صرف محمد رسول اللہ زبان سے کہنا نہیں ہے, بلکہ پیغمبر اکرم کی تمام تعلیمات کو قبول کرنا. تو اس نظام ولایت کا مطلب یہ. اچھا اب ہم ایک اگلے مرحلے میں جاتے ہیں کہ یہ جو امامت کا سلسلہ ہے یہ گیارہویں امام کے بعد بارہویں امام غیبت میں چلے گئے. پہلے غیبت صغرہ میں گئے, 70 سال غیبت صغرہ رہی, پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. غیبت صغرہ میں آپ کے کچھ نائبین تھے خاص, جن سے عوام کا رابطہ تھا اور ان نائبین کا امام سے رابطہ تھا, تو انڈائریکٹلی امت کا رابطہ امام سے تھا. زمانہ غیبت کبریٰ میں یہ رابطہ منقطع ہو گیا. جب منقطع ہو گیا تو اب یہ امت کیا کرے, اس کے جو مسائل ہیں ان کس طرح حل ہوں؟ تو دیکھیں اس میں دو طرح کے مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین جو ہیں ان سے ہمیں دین لینا ہے, شریعت لینا ہے, احکام لینے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, نکاح, طلاق, حلال حرام, ان سب پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ قرآن اور اہل بیت. تو ہدایت کا سرچشمہ قرآن بھی ہے اور ہدایت کا سرچشمہ اہل بیت بھی ہیں. تو ان سے ہمیں یہ ہدایت لینی, زندگی گزارنے کا طریقہ کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, عبادات کس طرح انجام دی جائیں گی, معاملات کس طرح ڈیل کیے جائیں گے, یہ ساری چیزیں جس کو کہتے ہیں شریعت. پیغمبر اس دنیا سے گئے تو کتاب چھوڑ کے گئے, شریعت چھوڑ کے گئے, تو اس کتاب اور شریعت کا وارث بھی چھوڑ کر گئے, اور وہ ہے اہل بیت. اور ائمہ طاہرین کے زمانے میں بھی یہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کی تشریح کے لیے, ان کی تبلیغ کے لیے کچھ ایسے علماء تھے جو ائمہ طاہرین کے تربیت یافتہ تھے, اور وہ مختلف خطوں میں, خاص طور پر جہاں شیعوں کی بڑی آبادیاں تھیں وہاں وہ رہتے تھے, اور وہ امام کی طرف سے آتھورائز تھے کہ لوگوں کو دین کا حکم بتائیں. یعنی خود ایک موضوع ہے, اس پہ بیان تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے, یار ایک لیکچر کے اندر آپ ساری باتیں نہیں سن سکتے. لیکن ائمہ طاہرین کے زمانے میں, اور ائمہ طاہرین نے ان کو بائی نیم مینشن کیا, ریکمینڈ کیا مختلف خطوں کے لیے. وسائل الشیعی ایک روایت ہے, ایک شخص کوفے سے آتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی یافور, اور وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں کوفے میں رہتا ہوں, آپ مدینے میں رہتے ہیں, تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں بار بار آپ کے پاس حاضر ہوں. تو ہمارے پاس کبھی مسائل ہوتے ہیں, شرعی ایشوز ہوتے ہیں کوئی, تو کیا کریں, ہم کس سے رجوع کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہارے علاقے میں یعنی کوفے میں محمد ابن مسلم رہتا ہے, تم اس سے جا کے احکام لے لیا کرو, وہ ہمارا قابل اعتماد ہے, اور میرے والد کا بھی قابل اعتماد تھا. محمد ابن مسلم کون ہے؟ یہ کیا امام ہے, کیا معصوم ہے؟ نو. لیکن محمد ابن مسلم وہ شخص ہے جس نے 4 اماموں سے قصب فیض کیا, جس کو 30,000 حدیثیں یاد ہیں, اور وہ امام کے شاگردوں میں سے, اور آج وہ اس مقام پر ہے کہ امام معصوم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جا کے محمد ابن مسلم سے احکام لے لیا کرو. کوئی مقام ہے نا اس کا, کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے؟ یعنی امام نے فرمایا کہ چار افراد نے ہمارے آبا و اجداد کی فقہ کو زندہ رکھا ہے، ٹاپ آف دا لسٹ محمد ابن مسلم، زرارہ ابن عیون، برار ابن معاویہ الاسدی، ابو بصیر، نام لے کے امام نے فرمایا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خراسان کے لوگوں سے کہ زکریا ابن آدم سے جا کے احکام لے لیا کرو. نام، جن کے نام ہے باقاعدہ حدیث کے اندر. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اپنے زمانے کے فقہا ہیں، یہ ائمہ تعین کے حضور کا زمانہ ہے، غیبت کا نہیں ہے. یہ حضور امام کی بات ہو رہی ہے، غیبت امام کی بات نہیں ہو رہی ابھی. تو حضور امام میں بھی ائمہ تعین نے شیعوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ جا کے ان علماء سے، فقہا سے رجوع کریں، ان سے جا کے احکام لیا کریں. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ جو زمانہ غیبت میں شروع ہوئی ہو. اب زمانہ غیبت میں کیا ہوا؟ زمانہ غیبت میں یہ والا سیٹ اپ تو آلریڈی موجود تھا، جس کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کسی جگہ کمی تھی، جس کی وجہ سے امام زمانہ کو خط لکھا گیا اور امام کے پاس سے اس کا جواب آیا. یونس ابن عبد الرحمن کا خط، جس کے جواب میں امام نے وہ توقیع شریف بھیجا. توقیع یعنی امام کے پاس سے جو خط کا جواب آتا تھا امام زمانہ کے پاس سے، اس کو توقیع کہتے ہیں، تے و قاف یا عین، توقیع. تو یہ توقیع شریف آیا یونس ابن عبد الرحمن کے جواب میں، تو اس میں امام نے فرمایا، یہ وہ توقیع ہے جس کا امام نے فرمایا، فاما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، کہ اب جو حوادث واقعہ ہوں تو ہماری احادیث کو روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد یہی عام حلال و حرام کے احکام ہیں. تو دیکھیں، عام حلال و حرام کے جو احکام ہیں اس کے لیے علماء سے رجوع کرنا، یہ وہ پریکٹس تھی جو آلریڈی 100 سال سے زیادہ عرصے سے جاری تھی اور رائج تھی. اس کے لیے امام زمانہ کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر امام کو خط لکھا گیا ہے اور امام سے ہدایت مانگی گئی ہے تو یقیناً اس سے مراد کوئی اور چیز ہے. اگر وہ سمپل بات ہوتی تو شاید خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، انڈرسٹوڈ ہے. کیونکہ علماء کی فضیلت میں اتنی حدیثیں ہیں، اتنی روایتیں ہیں، خود پیغمبر کی حدیث ہے، علماء ورثۃ الانبیاء، الفقہاء امناء الرسل، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو خود پیغمبر کی ارشادات ہیں. اصول کافی کی آپ پہلے جلد میں، پہلے چپٹر میں دیکھیں گے، تو دوسرے چپٹر میں دیکھیں گے تو علماء کے فضائل پہ اتنی حدیثیں ہیں. تو اس طرح یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی کہ لوگ علماء سے رجوع کریں. پھر کیا بات تھی؟ بات ہے اس لفظ کے اندر پوشیدہ، حوادث الواقعہ. اس کا مطلب ہے جو ڈے ٹو ڈے حوادث پیش آتے ہیں، ایشوز تمہارے سامنے آتے ہیں، ڈے ٹو ڈے ایشوز، اس کے لیے ان کی طرف رجوع کرو جو ہمارے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر رہے ہیں، ہماری پالیسی کو بیان کر رہے ہیں. اور وہ فقہا ہیں، وہ علماء ہیں کہ جو تمہیں لیڈ کر سکتے ہیں. چونکہ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حضور امام میں بھی لوگ فقہا سے، علماء سے رجوع کرتے تھے. جو گیپ آیا بنیادی طور پر غیبت کبریٰ میں، وہ یہ ہے کہ اس امت کا جو اجتماعی معاملہ ہے، اس امت کا جو سیاسی معاملہ ہے، اس پہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کون کرے گا؟ کیونکہ زمانے حضور امام میں احکام حاصل کرنے کے لیے، حلال و حرام حاصل کرنے کے لیے، تو ائمہ تحریر نے اپنے اصحاب کا، اپنے شاگردوں کا نام بھی لیا، لیکن جو اجتماعی امور تھے، سیاسی معاملات تھے، وہ انہوں نے ڈی سینٹرلائز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا. اب چونکہ ان سے رابطہ امت کا منقطع ہو گیا زمانۂ غیبت کبریٰ میں، اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، وہ جو کلیکٹیو ایشوز ہیں، ان میں اس امت کی ریاض اور رہنمائی کون کرے گا؟ امام کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ فقہا کریں گے. یہ بیسیکلی وہ فلسفی ہے جس کے اوپر اس پورے نظام کی بنیاد ہے، کہ ایک فقیہ عادل، اور فقیہ کا مطلب صرف فقیہ نہیں ہے، فقیہ تو ایک علم کا ایک لیول ہے، فقیہ ہونا علم کا ایک لیول ہے، کہ ایک انسان علم حاصل کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ فقیہ بن گیا. فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے وہ علم حاصل کرتے کرتے مثلا ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے, ایک ڈاکٹر مثلا کنسلٹنٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو یہ کیا علم کا ایک لیول ہے. لیکن صرف علم سے رجوع نہیں کرنا ہے ہمیں, ہمیں صرف علم سے رجوع نہیں کرنا بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس شخص کے پاس علم ہے اس کے پاس تقویٰ بھی ہے یا نہیں ہے, جس شخص کے پاس علم ہے اس کے پاس تقویٰ بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ممکن ہے کہ علم تو ہو لیکن اس علم سے وہ فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہو. ہمارے ملک میں ایسے ڈاکٹر ہیں پکڑے گئے کہ لوگ ان کے پاس آپریشن کروانے کے لیے گئے, اپینڈکس کا آپریشن, اس نے گردہ نکال کے بھیج دیا. خواتین آپریشن کروانے کے لیے گئی, گائنے کا آپریشن, ان کا گردہ نکال کے بھیج دیا. پکڑے گئے نا ایسے کہ پورا پورا ہاسپٹل پکڑا گیا آپ کے اپنے ملک میں. اچھا, اب ایک انسان کا گردہ نکالنا, زندہ انسان کا نکال کے دوسرے انسان کو لگانا, وہ نکال کے فریج میں نہیں رکھ سکتے, فوراً لگانا ہوتا ہے. دو پیشنٹ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, اس پیشنٹ سے نکالنا ہے, اس پیشنٹ کو لگانا ہے, ایسے لے آ کے رکھ نہیں سکتے اس کو. فوراً بلڈ گروپ میچ کرنا, ہر چیز میچ کرنا, اس کے بعد ریڈی رکھنا کہ ہاں اس انسان کا گردہ اس انسان کو لگ سکتا ہے, اور پھر یہاں سے گردے کو نکال کر دوسرے انسان کو لگانا. اس کے لیے کتنی ایکسپرٹیز چاہیے؟ یہ کوئی نائی کر سکتا ہے, کوئی قصائی کر سکتا ہے, کوئی درزی کر سکتا ہے, کوئی موچی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ تو سرجن کر سکتا ہے, نیفرولوجسٹ, ماہر گردہ, یہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. یعنی جو شخص یہ کام کر رہا ہے یا جو پکڑا گیا, اور کتنے نہیں پکڑے گئے ہوں گے, تو وہ ماہر گردہ ہے. وہ کوئی جاہل نہیں ہے, اس کے اندر اتنی قابلیت ہے, اس کے اندر اتنی نالج ہے, اس کے اندر اتنی ایکسپرٹیز ہے, جبھی تو یہ کام کر رہا ہے. یعنی اس کے پاس علم ہے, اسکل ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن کیا ہے, بے ایمانی ہے, تقویٰ نہیں ہے, ایمانداری نہیں ہے. تو دیکھیں, صرف علم کے پیچھے نہیں جانا ہے, علم کی بہت اہمیت ہے, لیکن علم کے ساتھ ساتھ جس سے رجوع کرنا ہے اس کے اندر تقویٰ بھی دیکھنا ہے. اسی لیے امام نے فرمایا, وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَى وَمُطِيعًا لِأَمْرِ الْمَوْلَى. کہ فقہا میں سے, فقہا تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, ان میں سے بھی وہ جو اپنے نفس کو حرام سے بچانے والا, دین کی حفاظت کرنے والا, خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا, اور اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والا ہو, چار شرائط ہیں. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا, عوام کو چاہیے اس کی تقلید کریں. علم تو ہے, فقی تو وہ ہے, لیکن فقی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ چار ایڈیشنل کوالٹیز اور ہوں. ان کا تعلق کس چیز سے؟ علم سے نہیں ہے, تقویٰ سے. ان کا تعلق تقویٰ سے. تو اسی لیے ہم صرف یہ نہیں کہتے فقی سے رجوع کرنا ہے. ولایت فقی کا مطلب فقی کی حکومت نہیں ہے فقط, ولایت فقی کا مطلب فقیہ عادل کی حکومت, ولایت فقی کا مطلب فقیہ عادل کی قیادت. صرف فقی نہیں بلکہ فقیہ عادل, اصطلاح میں اس کو عادل کہتے ہیں, معصوم نہیں کہتے. معصوم تو وہ ہے جو خدا نے معصوم بنایا, لیکن ان سے نیچے جو ہیں کہ جو اپنے تقویٰ پرہیزگاری کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے, حرام کو انجام نہیں دیتے اور واجبات کو ترک نہیں کرتے, ان کو کہتے ہیں عادل, فقیہ عادل. فقیہ عادل کی تقلید ہوگی, فقیہ عادل قاضی بنے گا, فقیہ عادل کو حق ہے کہ وہ زمانۂ غیبت امام میں حکومت قائم کرے, حدود کا اجرا کرے, قوانین الہیہ کو معاشرے میں نافذ اور رائج کرے. یہ ایک فقیہ عادل کی ڈیوٹی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, بس امام زمانہ آ کے کریں گے اور اب ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں, ہم چھوڑ دیں زمانے کو, جو مسلمانوں کے امور ہیں, جو مسلمانوں کے معاملات ہیں, جو مسلمانوں کے بیت المال ہے, یہ فاسق فاجر لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائے, کوئی بات نہیں, بس ہم صرف دعا کریں امام زمانہ تشریف لائیں. تو امام زمانہ تو آ کے یقیناً یہ کام کریں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو زمانۂ غیبت ہے کہ غیبت کو مثلا 1000 سال گزر گیا، فرض کریں 1000 سال اور گزر جائے، بس تو جلدی ظہور کی دعا کر رہے ہیں ہم، لیکن سپوز 1000 سال اور گزر جائے تو یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا یا نہیں؟ بلکہ یہ اس فقیہ عادل کے ہاتھ میں ہوگا کہ جس کو ائمہ تحریر نے ریکمینڈ کیا ہے. کیا کیا اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوں گے، کیا کیا اختیارات ہوں گے؟ تو دیکھیں، اس کے ہاتھ میں وہ تمام اختیارات ہوں گے جو ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. اس میں حکومت بھی ضروری ہے، اس میں قضاوت بھی ضروری ہے، اس میں مرجعیت بھی ضروری ہے، یہ سارے امور، سارے معاملات جو ہیں اس میں شامل ہیں. اور ان معاملات میں، ان امور میں اس کے پاس اتنے ہی اختیارات ہوں گے قوانین الہیہ کے نفاذ کے لیے جتنے مثلا پیغمبر کے پاس تھے، امیر المومنین کے پاس تھے، ائمہ تحریر کے پاس تھے. یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے لوگوں کو، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت سارا سی بات ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے قوانین الہیہ کا نفاذ. مثال کے طور پر ایک شخص ایک ایسا جرم کرتا ہے جس کے لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے 80 کوڑے لگاؤ، ٹھیک ہے. اچھا، پیغمبر اکرم کے پاس یہ کیس آئے گا، کتنے کوڑے لگائیں گے؟ 80 لگائیں گے. امیر المومنین کے پاس آئے گا، کتنے کوڑے لگائیں گے؟ 20 کم لگائیں گے، ان کا درجہ ذرا کم ہے. نہیں، 80 کوڑے لگائیں گے، کیونکہ خدا کا قانون یہی ہے، ٹھیک ہے. امام حسن کے پاس آئے گا وہی شخص، تو کتنے کوڑے لگائیں گے؟ 80 کوڑے لگائیں گے. امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی، کتنے کوڑے لگائیں گے؟ 80 لگائیں گے. ولی فقیہ کی حکومت قائم ہوگی، کتنے کوڑے لگائیں گے؟ 80 لگائیں گے. 40 لگائیں گے. تو قوانین الہیہ کا نفاذ جو کہ بنیادی ہدف ہے، لہذا جو حکم خدا ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ان کے پاس وہی اتھارٹی ہوگی جو ان کے پاس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام بن گئے یا معصوم بن گئے. اور امیر المومنین کے زمانے میں جو ان کے بنائے ہوئے قاضی تھے، امیر المومنین کے زمانے میں جو ان کے بنائے ہوئے گورنر تھے، تو ان کے پاس اختیارات کیا تھے؟ بھائی، وہ امیر المومنین کے بنائے ہوئے تھے نا، تو وہ آتھورائز تھے ان تمام کاموں کے. حالانکہ وہ امام تو نہیں تھے، وہ معصوم تو نہیں تھے وہ، لیکن یہ جو احکام دین کا نفاذ ہے، یہ وہ کام ہے جس میں جب تک کہ ان کو آتھورائز نہیں کیا جائے گا وہ یہ ڈیوٹی ایگزیکیوٹ کر ہی نہیں سکتے. جب تک ان کو آتھورائز نہیں کیا جائے گا وہ کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے ڈیوٹی؟ ان کو وہ اتھارٹی چاہیے نا. تو دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ یہ جو نظام ہے ولایت فقیہ کا، یہ ہمارے اس فلسفی کے گرد گھومتا ہے. تفصیلات تو ظاہر ہے بہت ہیں اس کی. اسی کے مطابق امام خمینی نے ایک نظام قائم کیا انقلاب اسلامی کے بعد، ورنہ امام خمینی چاہتے تو بادشاہ بن جاتے، لیکن ایران میں تو پہلے بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بھاگ گیا، امام آ گئے. امام خمینی نے اعلان کر دیتے آج سے میں بادشاہ، کوئی رکاوٹ تھی؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ ایران قوم تو پہلے بادشاہ کے سامنے ایسے کرتی تھی، نئے بادشاہ کے سامنے کرتی، ٹھیک ہے نا. بادشاہت کے بارے میں کہتے ہیں کہ دا کنگ از ڈیڈ، لانگ لیو کنگ. بادشاہ مر گیا، بادشاہ زندہ باد. یعنی ایک بادشاہ مر گیا، دوسرا بادشاہ زندہ باد. تو یہی ہو جاتا، کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا. لیکن امام خمینی نے یہ نہیں کیا بادشاہ بننا، امام خمینی نے وہ کیا جس کی تھیوری وہ پہلے بتا چکے تھے، بہت پہلے جب وہ نجف میں تھے، جب ان کا درس خارج چلتا رہا، جو کتابی شکل میں چھپ چکی تھی حکومت اسلامی، جو ان کی فقہ کی کتاب جو ہے وہ کتاب البیع، اس کے اندر پوری بحث لکھ چکے تھے، ڈسکس کر چکے تھے. انہوں نے وہ نظام جس کو انہوں نے قرآن و سنت سے، سیرت معصومین سے، ارشادات معصومین سے ثابت کیا تھا، انہوں نے اس نظام کی بنیاد رکھی، اس الہی نظام کی. اس کے مطابق کانسٹیٹیوشن بنوایا. یہ نہیں کہا کہ میں مسلط ہو گیا ہوں، بلکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنائی. اس کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر کے، جو کانسٹیٹیوشن کے طریقہ کار ہے، پرویز مشرف کی طرح نہیں کیا انہوں نے. پرویز مشرف نے تو کہا اٹ از کانسٹیٹیوشن از اے پیس آف پیپر، اٹ کوڈ بی تھرون ان ٹو ڈسٹ بن، एक वीडियो है ना आजकल चल रही है बड़ी उसकी, तो उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन किया, कागज़ का टुकड़ा है इसको डस्टबिन में डालो। तो इमाम खान ने यह नहीं कहा ईरान का आइन क्या है, मैं नया आइन बनाता हूँ, नो, उन्होंने कहा वही कॉन्स्टिट्यूशन जो ईरान का है उसके अंदर अमेंडमेंट के लिए जो आइनी तरीक़ाकार है एक असेंबली का इंतखाब हुआ और वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, उसने आइन का जायज़ा लिया, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करवाई और मुंतखब नुमाइंदों ने 2/3 मेजॉरिटी से विच वॉज द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, फिर उस नए अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शंस करवाए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जनरल ज़ियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ल बिगाड़ दी, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया, बाद में मुशर्रफ ने फिर यही किया, प्रेसिडेंट बन के बैठ गया, फिर बाद में जब गवर्नमेंट आई दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट उसने क्या किया 18 अमेंडमेंट किया। तो ये 18 अमेंडमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, उसके तकाजे पूरे किए गए, पार्टी ने एग्री किया, 2/3 मेजॉरिटी ने साइन किया, फिर कहीं जाके नाउ इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो इमाम खानी ने इस तरह कानून के मुताबिक या फिर इस आयन के मुताबिक इलेक्शन करवाया, तो पक्का काम किया उन्होंने। कोई ये ना समझे कि ईरान में रोजाना मुजाहरे हो रहे हैं तो ख़त्म हो जाएगा निज़ाम, मुजाहरे वजाहरे हो सकते हैं, कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं मुजाहरे करने की ईरान में भी, जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मुजाहरे वजाहरे हुए। तो उन्होंने पक्का और कानूनी काम किया है, अगर कोई इस पूरे सिस्टम को अनडू करना चाहता है तो उसके लिए वो सारी मेजॉरिटी चाहिए, वास्ट मेजॉरिटी, तो कहीं जाके ये हो सकता है। एनीवे बात ये हो रही है कि ये जो निज़ाम है इसके मुताबिक एक फ़कीह आदिल वो इमाम ज़माना का नुमाइंदा है, इमाम का नायब है, उस हैसियत से वो माशरे में क़वानीन इलाहिया का निफास करता है और इसी हैसियत से वो एक हुकूमत कायम करता है। इसकी नज़ीर आपको इससे पहले बेशक नहीं नज़र आएगी, लेकिन ये हमारी थ्योरी के अंदर मौजूद है और थ्रू आउट द हिस्ट्री हमारे ऐसे उलमा गुजरे हैं, फुकहा गुजरे हैं, जिन्होंने हुकूमत बेशक कायम ना की हो लेकिन एक पॉलिटिकल रोल प्ले किया है और वो हर दौर में रहे हैं, उनका एक रोल आपको हर दौर में नज़र आएगा, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, अभी बयान करने का वक्त नहीं है। तो इसके मुताबिक एक निज़ाम कायम हुआ, यही वजह है कि इस निज़ाम के अंदर वो असर है, वो रूह है कि आप देखें कि ये कामयाबी से चल रहा है। अब जाहिर है कि एक निज़ाम अगर कायम हुआ है और ख़ास तौर पर ईरान के अंदर जो शाह था उसको भगाया गया और शाह जो था वो अमेरिका और इसराइल के एजेंट था, तो अमेरिका और इसराइल को इसकी बहुत तकलीफ़ थी, सऊदी अरब को बहुत तकलीफ़ हुई, सऊदी अरब को शियों से मसला नहीं था इतना, सऊदी अरब को बेसिकली शियों का इशू नहीं है, सऊदी अरब का शाहरान भी तो शिया था, शाहरान का इस्तकबाल शाही ख़ानदान ने क्यों किया, उस वक्त भी ये डांस करते रहे शाहरान के जाने पर, इस्तकबाल कर रहे थे, वो भी शिया था। तो मसला ये नहीं था, मसला ये ख़तरा ये है सऊदी अरब को कि जिस तरह ईरानी अवाम ने शाह को निकाल के भगा दिया अपने मुल्क से और इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए, और ये इमाम खुमैनी का ये कहना कि कब तक तुम्हारी किस्मत के फैसले मास्को और वाशिंगटन में होते रहेंगे, इससे तकलीफ़ है। इमाम खुमैनी ने कभी कहा कि ये जो निज़ाम विलायत फ़कीह है मैं सऊदी अरब पर नाफिज करना चाहता हूँ, ये तो नहीं कहा उन्होंने कभी भी, ना उन्होंने कभी सऊदी अवाम को उकसाया कि तुम लोग अपने मुल्क में ये निज़ाम लेकर आओ, ना उन्होंने कभी इराकी अवाम को कहा कि तुम अपने मुल्क में ये निज़ाम लेकर आओ, इराक में तो शियों की मेजॉरिटी है, इमाम खुमैनी तो ये नहीं कहा। लेकिन इमाम खुमैनी ने यह कहा कि कब तक तुम्हारी किस्मत के फैसले मास्को और वाशिंगटन में होते रहेंगे, ये ख़तरनाक मैसेज है कि जिस कौम के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि हमारी किस्मत के फैसले कहीं और होते हैं, हमारा वज़ीर आलम कुआलालंपुर जाएगा या नहीं जाएगा इसका फैसला सऊदी अरब करता है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कितना जो नई नस्ल है, नौजवान है, उनको किस कदर जिल्लत का एहसास हो रहा है ना, ये इस चीज़ से इनकलाब आता है। बहुत से लोगों ने थ्योरी पेश की है कि इनकलाब तो पेट से शुरू होता है, पेट पे ख़त्म होता है, ये सारे इनकलाब जो है वो صرف غربت کی وجہ سے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بے شک انقلابات غربت کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک رہبر اعظم نے ایک جگہ کہا ہے کہ انقلاب اس چیز سے بھی آتا ہے کہ جب قوموں کو ذلت کا احساس ہوتا ہے، ذلت کا احساس ایک قوم کو ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستانی قوم کو ذلت کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ جا کے وہاں پہ صفائیاں پیش کر رہا ہے کہ مجھے وہاں جانے کی اجازت دی جائے، اور انہوں نے اجازت نہیں دی اور ہم نہیں گئے۔ تو یہ ذلت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ذلت اس لیے ہو رہی ہے، صرف آپ وزیر اعظم کو نہ کہیں، بات یہ ہے کہ عزت اور سربلندی اور خود مختاری اور آزادی فری میں حاصل نہیں ہوتی، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کیا ہم بحثیت قوم وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہیں؟ آج عمران خان فیصلہ کر لیتا ہے نہیں، سعودی عرب کو ناراض کر کے میں جاؤں گا کوالالمپور، اگر فرض کریں وہی فیصلہ کر لیتا اور چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ $5 بلین آپ کے اکاؤنٹ سے نکل جاتا، $5 بلین، $3 بلین سعودی عرب کا، $2 بلین یو اے ای کا، بینک کرپٹ ہو جاتا۔ آف کورس آپ کا اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتا، آپ کا پیٹرول جو ہے وہ 200 روپے چلے جاتا، آپ کا ڈالر جو ہے وہ 250 روپے تک پہنچ جاتا۔ اچھا، یہ سب کچھ ہو جاتا، ہم مر نہیں جاتے، ختم نہیں ہو جاتے، نیست و نابود نہیں ہو جاتے، ہم مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن کیا قوم تیار تھی؟ قوم تیار تھی اس کے لیے؟ نہیں ہے نا قوم تیار۔ تو پھر لیڈر تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، لیڈر تو یہ کہتا ہے تیاری کر لو، ہم اسٹینڈ لیں گے، تم بھی آؤ قربانی دینے کے لیے میدان میں نکلو۔ لیکن ہمیں لیڈر چاہیے ہی نہیں، ہمیں چاہیے ڈیلر جو ڈیلنگ کر سکے۔ ڈیلنگ کر لی اس نے ڈیلنگ کر لی، اور ڈیلنگ کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے، یہاں جانے میں لاس ہے، یہاں جانے میں فائدہ ہے۔ تو اس ڈیلنگ کے اندر کیا چیز ہاتھ سے نکل گئی؟ سیلف ریسپیکٹ، سوورینٹی، خود مختاری، عزت نفس، یہ چیز نکل گئی۔ مشرف صاحب کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو بچا لیا، ورنہ پاکستان بھی عراق بن جاتا، پاکستان بھی سیریا بن جاتا، پاکستان بھی افغانستان بن جاتا۔ وہ کہتا ہے نا میں نے بچایا، واقعی بچایا اس نے، ورنہ امریکہ پاکستان پہ بھی اٹیک کر دیتا۔ یہ غلط تو نہیں کہہ رہا وہ، بے شک اس نے بچایا، لیکن آن واٹ کاسٹ، کس چیز کے اگینسٹ بچایا، کیا قیمت دی آپ نے اس کی؟ کیا قیمت دی اس کی؟ قیمت آپ نے اپنی سوورینٹی دے دی، اپنی آزادی و خود مختاری دے دی، آپ نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دی، ایک ٹیلی فون کال پہ آپ لیٹ گئے، ذلت کو قبول کیا آپ نے۔ تو آج اگر رہبر معظم اسٹینڈ لے رہے ہیں، آج اگر حزب اللہ سب سربلند ہو رہی ہے، اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، وہ فری میں نہیں ملتی کسی قوم کو۔ تو یہ جو نظام ہے، یہ اگر کامیابی سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے کام ہوا ہے، پھر کہیں جا کر ان کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ اب دوسرے لوگوں نے کیا کیا؟ دوسرے لوگوں نے اس کے مقابلے میں اپنا نظام لانے کی کوشش کی۔ افغانستان میں بھی ایک حکومت قائم کر دی گئی، اسلامی حکومت، وہاں پہ بھی ایک امیر المومنین بن کے آ گئے ملا عمر، لیکن جب پریشر آیا امریکہ کا ڈھہ گئے، گدھے میں بیٹھ کے ایسے بھاگے، آج تک دریافت نہیں ہوئے۔ وہ امیر المومنین تھے، یہ خلیفۃ المسلمین آ گئے داعش کی شکل میں۔ اچھا، انہوں نے بھی بہت دکھانے کی کوشش کی، ہم بہت کچھ ہیں، ہم امریکہ کے مقابلے میں آئیں گے، فلاں کریں گے، وہ کریں گے، لیکن وہ بھی نہیں چل سکے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو سنی ورلڈ ہے، اور خاص طور پر ان کے یہاں جو لوگ اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں اسلام کا نظام نافذ ہو، وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے، کیونکہ جتنے ماڈل وہ لے کر آئے سب فیل ہو گیا۔ اخوان المسلمین کا ماڈل ایجپٹ میں فیل ہو، جماعت اسلامی کا ماڈل پاکستان میں فیل ہو گیا، طالبان کا ماڈل افغانستان میں فیل ہو گیا، داعش کا ماڈل عراق میں، سیریا میں فیل ہو گیا، سعودی عرب کا ماڈل خود سعودی عرب میں فیل ہو گیا, اب اس کو چینج کر رہے ہیں وہ. تو جتنے ماڈل وہ لے کر آئے وہ سارے ماڈل فیل ہو گئے, اور اس کے مقابلے میں 40 سال سے انقلاب اسلامی ڈٹا ہوا ہے. نہ صرف ڈٹا ہوا ہے بلکہ مسلسل ترقی کر رہا ہے, ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں ترقی کر رہا ہے. کیا سائنس, کیا ٹیکنالوجی, کیا کمپیوٹر, کیا نینو ٹیکنالوجی, کیا اسپورٹس, کیا فلم, کسی بھی شعبے میں دیکھیں آپ, جبکہ ان پر مسلسل پابندیاں بھی ہیں, سینکشنز ہیں, اس کے باوجود بھی یہ کیا چیز ہے؟ لیڈرشپ, قیادت, رہبریت, یہ لیڈرشپ کا رول, یہ لیڈرشپ کا ویژن ہے. ورنہ آپ داعش کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی معمولی چیز ہے داعش, جس کے پیچھے سعودی عرب بھی ہو, جس کے پیچھے اسرائیل بھی ہو, جس کے پیچھے امریکہ بھی ہو, اور وہ ایسے اتنے طاقتور ہوں کہ انہوں نے سیریا میں تباہی مچا دی اور بشار الاسد کے محل تو گھیر لیا, دمشق کے ایئرپورٹ پہ ان کے میزائل آ کے گر رہے تھے, عراق کے اندر بصرہ کو قبضہ کر لیا انہوں نے اور آئل پہ قبضہ کر لیا انہوں نے, یہاں تک کہ انہوں نے تو نجف اور کربلا کو دھمکی دی. عراقی فوج کا یہ حال ہے کہ ان کو اس طرح ذبح کر کر کے پھینک رہے تھے جیسے مرغی کو ذبح کرتے ہیں, ان کے سروں پہ اس طرح گولی ماری گئی جیسے انسان نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے. عراقی فوج تو نہیں مقابلہ کر پا رہی تھی, سیریا کی فوج تو مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی, لبنان کی فوج تو اسرائیل کو نہیں روک پا رہی تھی. لبنان کے لوگ کیوں حزب اللہ کے اتنے فین ہیں, چاہے شیعہ نہ ہو چاہے کرسچن کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ لبنان کی فوج تو اسرائیل کو نہیں روک پا رہی تھی, یہ تو حزب اللہ کے جوان ہیں جنہوں نے اسرائیل کو روکا ہے. سعودی عرب سمجھ رہا تھا کہ یمن جو ہے وہ چند دنوں کی یا چند گھنٹوں کی بات ہے, جیسے انڈیا کا وہ جنرل تھا جس نے کہا تھا میں لاہور میں آ کے ناشتہ کروں گا, وہ ناشتہ آشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے کر نہیں پا رہا, وہ اس نے کہا میں لاہور آ کے ناشتہ کروں گا, ناشتہ نہیں کر پایا آج تک وہ. ایسے ہی بن سلمان کا خیال تھا کہ یمن جو ہے وہ بس چند دنوں کی بات ہے, لیکن آج 4 سال سے زیادہ ہو گیا, گلے پڑ گئے. اب وہ خود سعودی عرب چاہ رہا ہے ایران سے کسی طرح دوستی وستی ہو جائے, یہ معاملہ کوئی خاموشی سے آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہو جائے. اب پھنس گئے وہ, وہ دیکھ رہے ہیں اتنا پیسہ لگ رہا ہے ہمارا, اکنومی ان کی بیٹھ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پورا سنیریو ہے اس کے اندر یہ جو کامیابی مسلسل جو ہو رہی ہے اور عالمی استعمار کو ان کے ایجنڈوں کو جو مسلسل شکست اور ناکامی اور ذلت کا سامنا ہے, اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے رہبریت کا ویژن ہے, اس کے پیچھے رہبریت کا ویژن ہے. آخری بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس میں ہمارا پاکستانیوں کا رول صفر ہے. جب ہم یہاں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں پاکستان کے معروضی حالات اور ہیں, کوئی کہتا ہے گلگت بلتستان کے معروضی حالات اور ہیں. گلگت بلتستان کے معروضی حالات تو پاکستان کے معروضی حالات وہ ہیں جو پوری دنیا کی سازشوں کا مقابلہ کرنے والے رہبر معظم کو نہیں پتا, اس کے ماہر ہم ہیں بس, وہ ہم جاتے ہیں صرف. جو امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب کے سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, جو میدان میں ہیں ڈٹے ہوئے ہیں, ان سے زیادہ ہم جانتے ہیں بس. اور ہم کتنا اچھا ٹیکل کر رہے ہیں, کتنا اچھا ریزالو کر رہے ہیں, یہ بھی دنیا کے سامنے. تو دیکھیں یہ نظام ولایت ہے, اس نظام ولایت سے تمسک اختیار کرنا, متمسک رہنا, جب کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن طالب, تمسک اختیار کرنا, اٹیچ ہو جانا, کنیکٹ ہو جانا, اس میں کامیابی. یہ فرق ہے ہم میں اور حزب اللہ میں, وہ کنیکٹ ہیں, وہ یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے معروضی حالات اور ہیں, ان کے جو معروضی حالات ہیں نا وہ بھی ہدایت وہیں سے لیتے ہیں. ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے, ہمارا کنیکشن جو ہے وہ ویک ہے, کمزور ہے. تو اگر ہم اس عالمی نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ولایتی نظام, شکوک و جو شبہات اور سوال و جواب جو ہے نا, یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کا حصہ نہیں ہے, उनके भी जवाब देते हैं हम, वो एक अलग चैप्टर है और उसका अल्हम्दुलिल्लाह जवाब है, वो जब वो बात आती है तो अपनी जगह। लेकिन हम वो लोग नहीं हैं, ठीक है, हम और आप जो है ना वो नहीं हैं जो शकूक व शुबहात और सवाल जवाब वाले, हम वो लोग हैं जो उस निज़ाम से अपने आप को मुतमस्सिक समझते हैं, ठीक है। तो हम जब उस निज़ाम से अपने आप को मुतमस्सिक समझते हैं तो हमारी जो नज़र है वो उन हिदायत पर होनी चाहिए, उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। एक मिसाल मैं कई जगह पर दे चुका हूँ, बस यहाँ उस मिसाल पर ख़त्म करूँगा मैं। आप लोगों ने गेम्स खेले होंगे, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर वाली गेम, कंप्यूटर में भी होता है और भी होते हैं वीडियो गेम्स, रेस वाली गेम जिसमें कार चलाते हैं, एक टारगेट तक पहुंचना होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपने टारगेट से करीब होते जाएंगे ना, वैसे वैसे मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, पत्थर आ जाएंगे, कीले आ जाएंगी, आग आ जाएगी, टेढ़े मेढ़े रास्ते आ जाएंगे। जितना आप टारगेट से नज़दीक होंगे, हदफ से नज़दीक होंगे, उतने मुश्किलात में इजाफा होगा। तो हमारा भी एक टारगेट है, वो टारगेट क्या है? वो टारगेट इमाम ज़माना का ज़हूर है, वो इमाम ज़माना की एक आलमी हुकूमत है, वो असल में निज़ाम विलायत है, आइडियल निज़ाम वो है, एंड वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स डैट। तो आप देखेंगे दुनिया में मुश्किलात में इजाफा हो रहा है ना, बज़ाहिर शियों के लिए इसमें कमी नहीं होगी, इसमें और इजाफा होगा। आप समझ रहे हैं, हम अमन से साथ रहना चाहते हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे, टारगेट किलिंग रुक गई है, बम के धमाके रुक गए, रुक गए तो इसका मतलब ये है कि आप अभी रुक गए हैं असल में, क्योंकि अगर आप उसके करीब होंगे तो इसमें इजाफा होगा, कमी तो नहीं होगी। तो जितना आप उस टारगेट से नज़दीक होंगे, मुश्किलात में इजाफा होगा, परेशानियों में इजाफा होगा, मुकाबला और सख्त होगा। अब उसमें करना क्या है? उसमें तीन काम करने हैं। अगर आपने ये तीन काम किया, आप रेस जीत जाएंगे। पहला काम ये करना है कि अपनी स्टीयरिंग को संभालना है, ठीक है, अपनी कार को, अपनी गाड़ी को काबू में रखना है और उसको सही ट्रैक पर रखना है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको डी ट्रैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इधर घुमाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। आपको अपनी गाड़ी को ट्रैक पर रखना है, बस ट्रैक नहीं छोड़ना है। और हमारा ट्रैक क्या है? हमारा ट्रैक है खत्ते विलायत, ठीक, इस विलायत के खत पे डटे रहना है। बहुत सारे लोग आएंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, धक्के देंगे, साजिशें करेंगे, जहनों में शुभहात डालेंगे, ताकि आप डी ट्रैक हो जाएं। अगर आप डी ट्रैक हो गए तबाह हो जाएंगे। तो गाड़ी को ट्रैक पे रखना बहुत अहम काम है, सही ट्रैक पर, एक तो ये काम करना। दूसरा ये काम करना है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सामने से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी भी आएंगी, उसके मुताबिक चलना है। मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ आया गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर कर लो, तो आप 100 किलोमीटर करें। अगर आज लिखा हुआ आया 200 किलोमीटर, आप 200 कर दें। अगर लिखा हुआ आ जाए 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर कर दें। अगर लिखा हुआ आ जाए टर्न राइट, तो आप राइट में टर्न कर लें। अगर लिखा जाए टर्न लेफ्ट, तो आप लेफ्ट में टर्न कर लें, सही। अगर लिखा हुआ है टर्न राइट और आपने कर दिया लेफ्ट, गए आप। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो हिदायत हैं, ये अपीयर होंगी सामने, नज़र आएंगी, आपको उस पर नज़र रखनी है और जैसे जो इंस्ट्रक्शन आए उसके मुताबिक चलना है। ये पैकेज की सूरत में नहीं आएगा, ये उसी वक्त अपीयर होगा। तो हिदायत पर नज़र रखना है और जैसे जो हिदायत आती है अमल करना है, अपनी अकलमंदी नहीं दिखानी है कि शायद गलती हो गई है, नहीं मुझे तो इधर जाना है। तो अपनी अकलमंदी नहीं दिखानी है, वहाँ हिदायत पर नज़र रखना है, ये दो काम करना है। तीसरा काम ये है कि मुश्किलात में तो इजाफा होगा, ज़ाहिर जैसे आगे बढ़ेंगे मुश्किलात में इजाफा होगा, परेशानियां तो आएंगी, साथ साथ कुछ एडवांटेजेस भी आएंगे बीच बीच में। कहीं से फ्यूल आ गया, बाद गेम में गन्स आ जाती हैं, बाद में गोलियां आ जाती हैं, बाद में डॉलर्स आ जाते हैं, है ना। اس طرح بہت ساری چیزیں بینیفٹس بھی آتی رہتی ہیں بیچ بیچ میں, تو اس کو مس نہ کریں, اس کو فوراً لے لیں. جیسے فیول آ گیا نا, فوراً لے لیں, کیونکہ آگے بڑھیں گے فیول چاہیے نا آپ کو. تو جیسے وہ ایڈوانٹیج آ جائے فوراً اس کو حاصل کر لیں. جیسے ایک لیکچر ہو گیا, کوئی مجلس ہو گئی, کوئی دعائے کمیل ہو گئی, ہماری فیول یہ ہے, اس سے ہم چارج ہوتے ہیں. اگر بہت عرصے تک ہم ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں تو گاڑی ہماری رک جائے گی. بہت عرصے تک ہم ڈسکنٹینیو کر دیں, تو زندگی میں مسائل بہت ہیں, طالب علموں کو بھی بہت ہیں, اور جو پریکٹیکل لائف میں وہ تو ہم تو مسائل استان میں رہتے ہیں, مسائل سے بھرپور سوسائٹی میں. تو زندگی میں مسائل بہت ہیں, زندگی میں ٹینشن بہت ہیں, زندگی میں پریشانیاں بہت ہیں, اور وہ چلتی رہے گی, اس سے باہر نہیں نکل سکتے آپ, یہ تو آخری دم تک ہے, مر بھی جائیں گے تو ختم نہیں ہوں گے. تو وہ چھوڑ دیں آپ, اس کو حل کرتے رہیں, وہ نہیں کہ چھوڑ دیں اس کو حل, جو جس طریقے سے کر سکتے ہیں کر لیں, وہ سب اپنی جگہ. لیکن بیچ میں جہاں پر چارج ہونے کا موقع ملتا ہے اس کو مس نہ کریں. اگر کبھی آپ کو دعا کمیل میں بیٹھنا پڑے, دعا ندبہ میں بیٹھنا پڑے, زیارتوں میں جانا پڑے, کبھی اربعین کے وقت میں آپ چلے جائیں, چارج ہوں گے آپ, اس سے توانائی حاصل کریں گے. کوئی اچھا لیکچر سن لیں, کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھیں, آپ کی فکر درست ہوگی, آپ کا کنفیوژن کلیئر ہوگا, آپ کانفیڈنس فیل کریں گے, اور پھر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو صحیح ٹریک پر ہے نا, ایڈوانٹیجز کو اویل کرنا, انسٹرکشنز کے مطابق چلنا, یہ کامیابی کا راز ہے. اور اپنا ہدف اس کو رکھنا, اس عالمی انقلاب کو, کہ اگر ایک مرتبہ وہ عالمی انقلاب آ جاتا ہے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے. ہمارے کیا, پوری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے, پوری انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کاوشیں اور کوششیں ضروری ہیں, معجزے کے ذریعے یہ کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ رک دیتے ہیں, صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آ رہی ہے, دیکھیں آپ, جیسے دنیا میں واقعات پے در پے ہو رہے ہیں تو اس سے متعلق ہدایات تو آ رہی ہیں نا. جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں ہمارے سامنے ہی ہے سب, عالمی حالات واقعات, عراق میں کیا ہو رہا ہے, لبنان میں کیا ہو رہا ہے, شام میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ کی سازش کیا ہو رہی ہے, اسرائیل کی سازش کیا ہو رہی ہے, فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, روہنگا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور یہ جو ایشوز ہیں اس کے علاوہ بھی, ماشاءاللہ اس وقت تو جن چیزوں پہ رہبر معظم خاص طور پر فوکس کر رہے ہیں, آپ ان پہ نظر رکھیں, جو اصطلاحات وہ استعمال کرتے ہیں, مثلا بصیرت کے اوپر انہوں نے کتنی تقریریں کی ہیں, دینی بصیرت, سیاسی بصیرت, ہم نے اس کے لیے کتنا کام کیا ہے بصیرت میں اضافے کے لیے. مثلا کئی سال سے وہ آپ ایک خاص موضوع پہ خاص طور پہ زور دے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک سویلائزیشن کی بنیاد رکھیں گے, وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک مسلم سویلائزیشن کی بنیاد رکھیں. کیا ہم نے کوئی ایسا لیکچر رکھا ہے جس سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ واٹ از سویلائزیشن, اور دنیا کی قومیں کس طرح ہیومن سویلائزیشن کے اندر کنٹریبیوشن کرتی ہیں اپنا, اس کو سمجھیں ہم. یعنی ایک ایسا یونیک تو نہیں کہوں گا میں, لیکن ایک ڈفرینٹ آئیڈیا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو دنیا کو فتح کرنے کے اوپر تلے ہوئے, جو اسلام کی جو بالادستی, اسلام کی جو نشأت ثانیہ ہے اس کو اسلام کی بالادستی پہ سمجھتے ہیں اور فوجی طاقت پہ سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اسلام کی عظمت رفتہ کی بحالی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو امریکہ کر رہے ہیں نا وہ ہم کرنے لگے ہیں تو اسلام کی عظمت رفتہ بحال ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں رہبر معظم کوئی اور اس طرح استعمال کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تمدن کی بنیاد رکھنی ہے ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ, ہمیں ہیومن سویلائزیشن میں کنٹریبیوشن کرنا ہے. تو ہدایت تو آ رہی ہے, ہم اس کو سمجھیں, اس کو موضوع بنائیں, تو پھر دیکھیں آپ, فرق پڑے گا.
ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دیں، جو چار آپ نے باتیں بتائیں امام حسن عسکری کے قول کے حوالے سے، وہ ہم تو تھوڑا سا اس ایک چینل میں ہیں ولایت والے، اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں پہ اعتماد بھی کر لیتے ہیں اور ہمیں نظر آ جاتی ہیں شخصیات کہ کون سی شخصیات جو ہے وہ کس طرح ڈی ٹریک ہو گئی ہیں اور کون سی شخصیات تقوی کے اس کے اوپر ہیں. جو عام معاشرے میں مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ مجتہدین کو سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی ایسے چیز کو بیان کریں کہ دیکھیں ان میں سے یہ چار چیزیں بھی ضروری ہیں. وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں سکس کیا ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مجتہدین اس معاملے میں یہ کہہ رہا ہے دوسرا یہ کہہ رہا ہے. کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو پھر عام عوامی رائے کے لیے ہم کس طرح سے اس کے لیے زمین سازی کریں.
خیر یہ سب بھی کام ہے نا، یہ تو اویئرنیس پیدا کرنا اور ایک خاص ایج میں جا کے نوجوانوں کو اس طرف مائل کرنا کہ وہ فقہی معاملات میں تقلید کریں اور مشتہر عالم کی شناخت کریں. یہاں تو سلسلہ یہ ہے کہ ہماری جو میجورٹی ہے وہ تقلید ہی نہیں کرتی، انہیں کہتے ہیں امام زمانہ کی تقلید کر رہے ہیں، کوئی صاحب کہتے ہیں میں تو بطل عوام کی تقلید کرتا ہوں، ایک صاحب نے کہا میں تو اپنے ابا کی تقلید کرتا ہوں، ورنہ تو بیگم کی تقلید تو کامن ہے. تو اس طرح یہاں تو لوگوں کا بنیادی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اویئرنیس. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اویئرنیس بڑھانے کے لیے سوسائٹی کے اندر ریلیجیس اویئرنیس سمپل احکام ہے نا، کیونکہ بہت ولایت فقیہ کی بات تو نہیں ہے، یہ تو سمپل ایک ہر شخص کی ضرورت ہے وہ ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا، لوگوں میں نوجوانوں میں اس اویئرنیس کے لیے ہم نے کوئی پروجیکٹ بنایا، کوئی کام کیا. تو کام کرنے کی ضرورت ہے نا، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے یہ کام کر لیں، جو میڈیا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہم یہ کام کر لیں، جو مجلسیں ہیں وہاں یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں. تو کیسے ہوں گی یہ باتیں، مطلب کیسے یہ میسیج پہنچائیں گے آپ نئی نسل کو، سوچنا پڑے گا نا، تو کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا اس کا. تو یہ کام ہے نا، ایک ٹاسک ہے ایک، کہ لوگوں کو نوجوانوں کو حلال و حرام کا علم ہو. تو اس کے لیے کیا پروگرام بنایا ہم نے، کیسے سیکھیں گے اور کیسے سکھائیں گے، یہ کام ہے ایک. اس طرح کے بہت سارے کام ہیں.